خلیفہ امیر اہل سنت، تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ خاتم النبيين صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو مومن جمعہ کی رات دو رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے، پھر یہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علی محمد النبی الامی، یعنی یہ درود پاک 1000 مرتبہ پڑھے، تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ کریم اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی جو ہم نے حدیث پاک سنی، تو یہ جو ہے نا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن 1000 بار یہ درود پاک پڑھے گا، یہی والا صلی اللہ علی محمد النبی الامی، تو جو کہ جمعہ کے دن 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا، تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا، یا یہ کہ جنت اپنی جگہ دیکھ لے گا۔ اگر پہلی بار میں مقصد پورا نہ ہو تو دوسرے جمعہ بھی اسے پڑھ لے، انشاءاللہ الکریم 5 جمعہ تک اس کو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ تو یا عاشقان رسول، جو کہ مجھے مالٹا میں اس وقت اجتماع پاک میں حاضر سن رہے ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج دیدار کبریا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج، اور ایک عاشق رسول کی معراج جو ہے وہ ہے دیدار مصطفیٰ۔ تو کون ایسا بد نصیب ہوگا کہ جس کے دل میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی تمنا نہ ہو۔ یقیناً ہر عاشق رسول کی یہی آرزو ہوگی کہ مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نعتیہ کلام میں فرماتے ہیں نا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نہ شرہِ روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی کسی بھی کام میں، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبو الی اللہ وغیرہ سن کر صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت سے بلند آواز سے جواب دوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے کی کوشش کروں گا اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا، اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الکریم اچھی بات کا حکم دوں گا، اعلی کلمۃ الحق کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے سنائے بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم نے اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مخلوق میں علی وجہ الکمال جاہو جلال کے ساتھ ظاہر فرمایا، اور محاسن جمیلہ، اخلاق حمیدہ، مناسب کریمہ اور فضائل حمیدہ سے ممتاز فرمایا۔ محاسن جمیلہ یعنی جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خلقت ہے وہ جمیل ہے، خوبصورت۔ اخلاق حمیدہ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اخلاق ہے وہ تعریف کے لائق ہیں، اور مناسب کریمہ یعنی آپ کا جو منصب ہے نا وہ منصب کریمی، اور آپ کا جو فضائل جو ہے وہ تعریف کرنے والے فضائل ہیں۔ اگر ہم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حسن اخلاق کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا پے کرے حسن اخلاق کوئی نہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو یعنی خلق جو ہے وہ بڑی شان کی ہے۔ خلق کے معنی ہے عادت۔ امیر سنت اپنے نعتیہ دیوان میں فرماتے ہیں، تیرا خلق سب سے اعلی، تیرا حسن سب سے پیارا، تیرا خلق سب سے اعلی، تیرا حسن سب سے پیارا، فدا تجھ پہ سب زمانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، ابھی ہم نے جو آیت کریمہ سنی، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس آیت کریمہ کے تحت مفسر قرآن صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے مکارم اخلاق و محاسن افعال کی تکمیل و تتمیم کے لیے مبعوث فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں ارشاد فرماتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ ترجمہ کرم سلیمان، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تم مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو۔ اس آیت کریمہ میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، اللہ کریم کی آپ پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو نرم دل، شفیق اور رحیم و کریم بنایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت و رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غضب کا اظہار نہ فرمایا، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن کس قدر اذیت و تکلیف پہنچی تھی، اور اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو جاتے۔ تو اے حبیب، آپ ان کی غلطیاں معاف کر دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں، تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش پر اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، ابھی ہم نے حسن اخلاق کے بارے میں سنا، اب آئیے کہ اخلاق کیا ہے اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ اخلاق جو نا، یہ جمع ہے خلق کی، اور اس کے معنی ہے عادت، اور شمائل جمع ہے شمال کی، اس کے معنی ہے طبیعت و جبلت۔ اخلاق عام ہے اور شمائل خاص۔ انسان کی جو عادت دنیا میں آ کر پڑے وہ بھی خلق ہے، مگر جو شمال جو ہوتا ہے وہ پیدائشی عادت کو ہی کہا جاتا ہے۔ اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو رب تبارک و تعالی نے عظیم فرمایا کہ ارشاد ہوا اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو لہذا کوئی شخص بھی کما حقہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا بیان نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہم دنیا کی جو نعمتیں ہیں، جو اللہ تعالی نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی، کیا اسے ہم گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے نا، کہ اللہ تعالی نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ بہت تھوڑی ہے۔ کہ خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، تو جسے رب عظیم کہے، یعنی اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو جسے اللہ تبارک و تعالی عظیم کہے تو اسے ہم کیسے گن سکتے ہیں، اس کا ہم کیسے شمار کر سکتے ہیں، اس کی تو گنتی کر ہی نہیں سکتے۔ اور امام علیہ سنت سید اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یعنی امام علیہ سنت سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خلق کو رب نے جمیل کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی خلق جو نا جمیل بنائی، اور جو آپ کا خلق ہے اسے جو وہ عظیم فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، کہ یعنی اس کی قسم کہ جس نے آپ کے جو ہے وہ ادا کو پیدا فرمایا اور آپ کے جو حسن کو پیدا فرمایا، اس کی قسم کہ آپ جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خلق ایک ایسا ملکہ ہے کہ جو شخص اس وصف سے متصف ہو جائے تو اس کے لیے نیک افعال اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور معاملات میں شدت کرنا، بخل کرنا یعنی کنجوسی، اور غصب سے کام لینا، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش آنا، قطع تعلق کرنا، رشتہ داروں اور عزیز و اقرباء کے حقوق سے غفلت کرنا، ان تمام افعال قبیحہ سے یعنی یہ جو بھی برے افعال ہیں ان سے بچنا، یہ حسن اخلاق میں سے ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں حسن اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ عاشقان رسول، یاد رہے کہ یقیناً خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ معظم اور سب سے زیادہ محترم ہیں، اور ہر حال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کرنا، تعظیم کرنا، یہ ہم پر فرض اعظم ہے۔ اب آئیے ہم جو ہے وہ اخلاق حسنہ کی چند جھلکیاں سنتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے ہیں، اور صرف کام ہی کی بات کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فصول بات نہیں فرماتے تھے، جو بھی بات ہوتی کام ہی کی کرتے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آنے والوں کو محبت دیتے، اور ایسی کوئی بات یا کام نہ کرتے کہ جس سے نفرت پیدا ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں کا ماحول اچھا ہو جائے، جو ہمارے دشمن ہیں وہ دوست ہو جائیں، ہمارا آپس میں جو نا ماحول دوستانہ ہو جائے، تو واقعی اگر ہم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو اخلاق ہیں انہیں اگر اپنا لینا، تو ہماری جو ہے نا وہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، ہمارے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ آنے والے کو محبت دیتے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور کوئی بھی ایسی بات نہ کرتے کہ جس سے نفرت پیدا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قوم کے معزز فرد کا لحاظ فرماتے، یعنی اگر کوئی بڑا تھا، قوم کا سردار آتا تو اس کا لحاظ فرماتے، حالانکہ خود اس کے بھی سردار ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کے سردار ہیں، نبیوں کے بھی سردار ہیں، تو وہ قوم کا سردار بھی کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قوم کے معزز فرد کا لحاظ فرماتے اور اس کو قوم کا سردار مقرر فرما دیتے۔ اگر قوم کا کوئی معزز آتا تو اسے لحاظ بھی فرماتے اور اسے بھی سردار بھی بنا دیتے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام با اختیار ہیں، جسے چاہے سردار بنائے، جسے چاہے سرداری لے لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اللہ کے خوف کی تلقین فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کی خبر گیری فرماتے، طبیعت وغیرہ معلوم فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی اچھی باتوں کی اچھائی بیان فرماتے اور اس کی تقویت فرماتے، اور بری چیز کو بری بتاتے اور اس پر عمل سے روکتے۔ ہمارا عمل کیا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی اچھی بات کرتا ہے ہم سنی کر دیتے ہیں کہ ہم جو نا بہت اچھی باتیں بیان کرنے والے ہیں۔ اچھا، ہمارے سامنے اگر کوئی معزز شخص اگر بری بات ہی بیان کرتا ہے تو ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو اتنی جرات نہیں رکھتے کہ اس کی بات کو ہم کہہ سکے، اس کو ہم کہہ سکتے کہ یار جناب یہ بات جو ہم نے کی نا درست نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کو بھی جو نا وہ الٹا اسی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ لہذا اگر ہمارے سامنے کوئی اچھی بات کرے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اچھی بات کو بیان کریں، اس کو تقویت دیں، اور اگر کوئی بری بات کرے تو ہم اس نے اخلاق کے ساتھ نرمی کے ساتھ ہم اس کو بتائیں کہ یہ بات جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، اصل بات یوں نہیں اور یوں ہے. بالفرض اگر ہماری ہمت نہیں ہوتی، سامنے والا شخص ایسا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں گے، تو ٹھیک ہے خاموش ہو جائیں، مگر اس کو دل میں برا جانے اور لوگوں سے بیان نہ کریں کہ بھائی جماعت بدر نے بہت اچھی بات کہی ہے، نہیں یہ جھوٹ ہو جائے گا، یہ دھوکہ ہو جائے گا، یہ جھوٹ ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں اعتدال یعنی میانہ روی سے کام لیتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی اصلاح سے کبھی بھی غفلت نہ فرماتے ہیں، یعنی کسی کو کوئی غلطی کرتا دیکھتے تو فوراً اس کی اصلاح فرماتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین فرماتے. یعنی دیکھیں کہ ایک طرف امام الانبیاء اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ ہوا پر بھی ہے، درختوں پر بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے کہ جانوروں نے آپ سے کلام فرمایا، درختوں نے آپ سے کلام فرمایا، پتھروں نے آپ سے کلام فرمایا. جانوروں کا دیکھا جو دہرنی والا واقعہ مشہور ہے، اونٹ والا واقعہ مشہور ہے کہ ایک بار جب ہرنی بار کے رسالت میں حاضری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزرے تھے، ہرنی جو نا وہ اس کو قید میں دیکھا تو اس ہرنی نے عرض کی کہ میرے بچے ہیں، مجھے جو ہے وہ کسی نے قید کر لیا ہے اور میرے بچے ہیں اور میں ان کو دودھ پلانا چاہتی ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بس جو ہے وہ دودھ پلا کر آ جاؤں گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کھول دیا. اب اتنی دیر میں جس نے شکار کیا تھا وہ آ پہنچا، اس نے دیکھا کہ ہرنی موجود نہیں ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف فرمائے، تو اب اس نے کہا کہ آپ نے تو میرا شکار کھول دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور وہ آ جائے گی. ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو فرمائی رہے تھے کہ وہ ہرنی جو ہے وہ گئی تو اکیلی تھی مگر ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی لے آئی، اور یوں اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، نبی سے وعدہ کیا تھا نا. اونٹ والا دیکھا جائے تو اونٹ کے حوالے سے بھی ہے واقعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، پتھروں کے حوالے سے بھی کہ پتھروں نے گواہی دی ہے، درخت نے سلام جو ہے وہ کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ سارے معجزات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، مگر شان دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، عاجزی دیکھیں کہ جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین فرماتے. ہم اگر کہیں دعوت میں جائیں تو ہمیں بھی چاہیے کوئی ہمیں بلائے، جہاں جگہ ملے ہم دیر سے پہنچے نا، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، یعنی تقاضا نہ کرے وہ مجھے جو نا اعلیٰ جگہ پہ بٹھائے یا مجھے آگے بٹھائیں. اچھا مزید یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ اپنے پاس بیٹھنے والے کے حقوق کا لحاظ کرتے، یعنی جو بھی اطراف میں بیٹھے نا تو ان کے حقوق کا بھی لحاظ کرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ اخلاقیات میں سے، یہ بھی آداب میں سے کہ ہمارے برابر میں جو بیٹھا ہے اس کے بھی کچھ آداب ہیں. ایک تو ہوتا ہے پڑوسی، جو گھر ہمارا جو گھر ہے نا اس کے اطراف والے گھر، برابر والے گھر ہے تو وہ پڑوسی، اور اس کو بھی پڑوس کہا جاتا ہے. جو بیٹھے ہیں نا جیسے ابھی جو آپ لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کے برابر والا آپ کا پڑوسی ہے، مگر یہ عارضی پڑوسی ہے، تو اس کے بھی شریعت نے کچھ حقوق رکھے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا بھی لحاظ رکھیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر فرد کو یہی محسوس ہوتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک تشریف فرما رہے تھے جب تک وہ خود نہ چلا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سے مصافحہ فرماتے یعنی ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ فرماتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سائل کو عطا فرماتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت و خوش خلقی ہر ایک کے لیے عام تھی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخی تھے. یعنی یہ نہیں کہ کسی کے لیے جو ہے نا وہ سخی ہیں کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقیات ہیں کسی کے لیے نہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق سب کے لیے تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب کو نوازتے تھے، سب کے لیے سخی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس علم، بردباری، حیا، صبر اور امانت کی مجلس تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں شور و غل ہوتا اور نہ ہی کسی کی تذلیل یعنی کسی کی بے عزتی یہ بھی نہ ہوتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں یعنی بیٹھک میں اگر کسی سے کوئی بھول ہو جاتی تو اس کو شہرت نہ دی جاتی، یعنی اس کا چرچا نہ کیا جاتا، اس کا بیان نہ کیا جاتا ہر جگہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل توجہ فرماتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے چہرے پر نظریں نہ گاڑتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سلام میں پہل فرماتے اور بچوں کو بھی سلام کرتے۔ واقعی یہ بھی جو نا سلام یہ بھی سنت ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کو عام کریں۔ اور سلام کرنے کا جو سب سے جو بڑا فائدہ نا، ایک تو یہ ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے، تکبر سے وہ آزاد ہے، کیونکہ جو متکبر ہوتا ہے وہ سلام نہیں کرے گا کبھی بھی کسی کو، وہی میں اکڑا رہے گا، اس کو کوئی اس کو لوگ سلام کرے اس کا حال احوال پوچھے، تو جو سلام کرے گا سمجھو اس نے تکبر کو اس نے توڑا۔ اور تکبر آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ حرام کرتا ہی ہے، تکبر صرف ایک ہی ذات کو زیب دیتا ہے، وہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات، کہ ہو المتکبر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر ہے، چونکہ اسی نے بنایا نا سب کچھ، وہی مالک ہے تو وہ اسی کو زیب دیتا ہے، ہم تو مخلوق ہیں۔ اور بھئی یہ کہ جو تکبر کرتا ہے اس کے لیے عذاب کی وعیدیں بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اکثر قبلہ رو بیٹھتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے اور برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے معاف فرما دیا کرتے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی سے بدلہ نہ لینا اور برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دینا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کہیں آرام فرماتے سو رہے تھے، ایک شخص آیا، اس کا نام تھا غورث، غیر مسلم تھا، اس نے کہا موقع اچھا ہے میں جو ہے وہ ان کی تلوار کھینچ لوں۔ خیر اس نے جو ہے نا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار لے لی اور اس نے پکار کر کہا، یعنی اس نے کہا کہ میں ان کو شہید کر دوں آج، تو اس نے پھر جو ہے نا وہ کہا کہ محمد آج تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے، کیونکہ تلوار ہاتھ میں تھی اس کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ، بس یہ فرمانا تھا کہ اس شخص پر غورث پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس نے تلوار چھوٹ گئی، تلوار گر گئی اس سے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھائی اور فرمایا اے غورث اب بتا تمہیں کون میرے سے بچائے گا؟ اس نے کہا حضور مجھے معاف کر دیں، آپ ہی میری جان بخشیں گے، مجھے معاف کر دیں۔ خیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اسے معاف فرما دیا۔ اب بعض روایتوں کے مطابق یہ غورث نے جو ہے کلمہ پڑھ لیا تھا اور مسنون ہو گئے تھے۔ رائے خدا میں جنگ کے سوا کبھی کسی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے نہ مارا، نہ ہی اسی طرح کبھی کسی غلام کو مارا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو میں نرمی ہوتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بروز قیامت لوگوں میں سب سے برا وہ ہے جس کو اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بات کرتے، کلام فرماتے تو اس قدر ٹھہرا ہوتا کہ لفظوں کو گننے والا گن سکتا تھا، یعنی اتنا ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں جو نرمی تھی اور حشاش بشاش رہتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو چلاتے اور نہ ہی سخت گفتگو فرماتے اور نہ ہی کسی کو عیب لگاتے اور نہ ہی بخل فرماتے، یعنی کنجوسی نہیں فرماتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات والا کو بالخصوص تین چیزوں سے بچا کر رکھا تھا، جھگڑے، تکبر اور بیکار باتیں ہیں، فضول گفتگو، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا بھی عیب تلاش نہ کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف وہی بات کرتے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں باعث ثواب ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسافر یا اجنبی آدمی کے سخت کلامی بھرے سوال پر بھی صبر فرماتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی بات کو نہ کاٹتے، البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو منع فرماتے یا وہاں سے تشریف لے آتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی چٹائی پر تو کبھی یوں ہی زمین پر بھی آرام فرما لیتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی قہقہ نہ لگاتے. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، یعنی موقع کی مناسبت سے. حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا. سیدی اعلی حضرت مناجات میں فرماتے ہیں نا، یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو. یعنی ان تبسم ریز ہونٹ کے، یعنی مسکرانے والے ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو بروز قیامت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آئیے ہم ذرا حسن اخلاق کے حوالے سے مزید سنتے ہیں کہ حسن اخلاق ہیں کیا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی صاحب علم نے حسن اخلاق کی علامات جمع کرتے ہوئے فرمایا کہ حسن اخلاق کا پیکر وہ ہے جو زیادہ حیا والا ہو، کسی کو تکلیف دینے والا نہ ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، کم گو ہو، تھوڑا بولتا ہو، زیادہ نہ بولتا ہو، زیادہ عمل کا عادی ہو، لغزشوں سے حتی الامکان بچتا ہو، اور فضول باتوں سے پرہیز کرتا ہو، نیک ہو، پروقار ہو، صابر ہو، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہو، شکر گزار ہو، بردبار ہو، نرم طبیعت ہو، پاک دامن ہو، شفیق ہو، لعنت کرنے والا، گالیاں دینے والا، غیبت کرنے والا، جلد باز، کینہ پرور اور حاسد نہ ہو بلکہ حشاش بشاش رہتا ہو، اللہ کی خاطر محبت اور بغض رکھنے والا اور اللہ کی خاطر ہی کسی سے راضی اور ناراض ہونے والا ہو. تو یہ ہے حسن اخلاق کی علامات کے، جن کے اندر یہ علامات ہوں ہم کہیں گے کہ یہ حسن اخلاق والے صاحب ہیں. تو ہم اپنے اندر دیکھیں آیا کہ ہمارے اندر یہ علامات ہیں یا نہیں. ایسا تو نہیں ہم اس کے اپوزٹ کہ پہلے جو علامات بیان کی گئی اس کے بھی اپوزٹ، جو بعد میں علامات بیان کی گئی اس کے بھی اپوزٹ. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر یہ کیا کیا علامات ہیں. اگر خدا نہ خاصا ایسی علامات ہیں تو ہم پھر اپنے اندر تبدیلی لائیں اور حسن اخلاق اپنائیں. اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق میں سب سے بڑھ کر معزز اور متقی ہیں، لیکن متقی ہونے کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کے پیکر بھی ہیں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اخلاق میں سب سے بہتر تھے، اور حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے بڑھ کر خوبرو اور سب سے زیادہ اخلاق والے تھے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے، اللہ کریم ہمیں سنتوں کا عامل بنائے، اللہ کریم ہمیں سنتوں کا پیکر بنائے، اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. اگر آپ بھی حسن اخلاق کا پیکر بننا چاہتے ہیں، ایسی پیاری پیاری باتیں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. چونکہ آپ جب کسی اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے، صحبت جب اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اور کریم گفتگو بھی اچھی ہوگی، انشاءاللہ سنوائی بھی اچھی ہوگی، اس لیے کہ اچھے لوگوں کی باتیں جو سنیں گے اچھی باتیں سنیں گے نا، بری تو سننے سے رہے، جب اچھی باتیں سنیں گے تو گفتگو بھی اچھی ہوگی، عادات بھی اچھی ہوں گی اور آپ کے اخلاقیات بھی اچھے ہوں گے، اور اگر خدا نہ خاصا بری صحبت میں رہے تو چونکہ صحبت اور مؤثرہ صحبت ہے وہ اثر رکھتی ہے، اب چاہے صحبت اچھی ہو یا بری ہو صحبت نے اثر رکھنا ہے، اگر کوئی بندہ برے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ برائیاں اختیار کرے گا، اگر وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اچھائیاں جو ہے وہ اس کے اندر آ جائیں گی۔ حدیث پاک میں ہے نا، المرء على دین خلیلہ، کہ بندہ جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو دوست اگر اچھا ہوگا وہی صحبت اچھی ہوگی تو بندہ اچھا ہوگا، صحبت بری بندہ برا خود بھی برا، چونکہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ اگر اچھوں کی صحبت ہوتی ہے تو نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، نیک کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، اچھے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر صحبت بری ہوتی ہے دوست اگر برے ہوتے ہیں تو اس شخص کے لیے برائیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیک کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس شخص کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور سنتوں پر عمل کرنا نیکیاں کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اپنی صحبت دیکھیں، اور اگر خدا نہ خاصا صحبت بری ہے تو اچھوں کی صحبت اختیار کریں، کہ اچھوں کی صحبت سے دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ دنیا کے لیے تو ہم وقت دیتے ہی ہیں تو آخرت کے لیے وقت دیں، اصل تو زندگی آخرت کی ہے، دنیا جن و آخرت کی کھیتی، ہم یہاں جو بوئیں گے وہ آخرت میں وہ پائیں گے، اور دنیا یہ تو ذرا کہ گزرتی جائے گی، گزر رہی ہے، کئی لوگ آئے کئی لوگ چلے گئے، ہمیں بھی چلے ہی جانا ہے، آج نہیں تو کل جانا ضرور ہے، کسی نے آج کسی نے کل کسی نے پرسوں جانا ضرور ہے، تو اصل زندگی یاد رہے آخرت کی ہے۔ لہذا اس دنیا میں رہتے ہم اتنا کمائے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لیے، اور جتنی اخروی زندگی اتنی آخرت کی ہم تیاری کریں۔ تو الحمدللہ کریم داؤد اسلام کے تحت جو مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے کہ جس میں جو ہے وہ صحیح مخارج کے ساتھ جو قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے، اچھا پھر دوسرے کہ نماز کا پریکٹیکل بھی ہوتا ہے، نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو نماز تو فرض ہے تو ہم نے پڑھنی ہے، مگر نماز کس وقت ادا ہوگی؟ صحیح طریقے سے، جب ہم صحیح طریقے سے ادا کریں اور قرآن پاک اس کی تلاوت کی جائے، کہ قرآن پاک کی جو تلاوت کرتے اسے جو نا دل کا زنگ یہ دور ہوتا ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ دیکھیں کہ ہر دور میں غیر مسلم آئے، ہر دور میں غیر مسلموں نے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی، کیا کیا انہوں نے نہیں کیا، ہماری کتابوں کے جو ہے وہ سمجھے دریا میں پل بنا دیے، تو کیا انہوں نے قرآن پاک میں تبدیلی کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ بالکل کی ہوگی، مگر اس قرآن پاک میں اس کلام پاک میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی دیکھیں ہماری حقانیت کی ایک دلیل ہے اہل حق ہونے کی، کہ اس کتاب میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا، کیوں؟ اس کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے۔ اچھا پھر اس کا معجزہ دیکھیں، کہ اس کی زخامت دیکھیں، جیسے عرف عام میں کہتے ہیں نا کہ یہ کتاب اتنی موٹی ہے، اس کی زخامت دیکھیں کتنی بڑی ہے، اس کی زخامت ہمارا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے، اور صرف لائن بائی لائن نہیں، لفظ بائی لفظ نہیں، حرف بہ حرف، اور ایک نقطہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا، اس طرح سے یاد کرتے زبردست پیش آگے نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، ورنہ دنیا بھی کون سی ایسی کتاب ہے کہ جو اس کی چوتھائی ہو اور اس کے اتنے جنوں سے یاد کرنے والے ہوں اور یہ یاد ہو جاتی ہو، تو اس سے بھی نہیں، اتنا رسالہ بھی میں نہیں کہہ سکتا، کوئی اگر ہے تو لے آئے کہ بھائی اس کو سمجھو کہ جتنے قرآن پاک کے حافظ ہیں نا اسے آدھوں نے جو اتنا رسالہ یاد کیا ہے، کوئی نہیں لا سکتا، کوئی لا ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن پاک کا یہ بھی معجزہ ہے۔ تو الحمدللہ کریم اس رب کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسی پیاری کتاب اپنے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائے، وہ بھی آخری نبی اور یہ آخری کتاب، اب نہ تو کوئی نئے نبی آئیں گے نہ ہی کوئی نئی کتاب آئے گی، یہی کتاب رہے گی، اسی کے احکام رہیں گے تا قیام قیامت۔ تو لہذا اس کتاب کو ہمیں جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، لہذا نیت کیجئے کہ ہم اس پیاری کتاب کا مطالعہ کریں، اس کو ہم اس کی ہم تلاوت کریں، اور اس کی تلاوت اسی وقت کہی جائے گی، اسی وقت مانی جائے گی کہ جب اس کے مخارج وغیرہ درست ہوں۔ حدیث پاک میں ہے اقرا القرآن بلحون العرب، کہ قرآن کو عربی لب و لہجوں میں پڑھو، جیسے تا اور تو میں فرق، ہا اور ہا میں فرق، خا اور جو ہم کھانے والا کھائے، اس میں فرق، عین اور الف میں فرق، سین صاد میں فرق، تو ان حروف میں فرق ہونا ضروری ہے، چونکہ عربی ہے نا، اردو تو ہے نہیں، تو اس کے ذریعے کے مخارج ہیں، تو ہمیں جو ہے اس کے مخارج کے مطابق ہی پڑھنا ہے. اب اگر کوئی مخارج کے ساتھ اگر نہیں پڑھتا تو ذرا کے معنی تبدیل ہو جائیں گے. جیسے میں جملہ یہاں لکھوں، اچھا چونکہ وقف کا بھی مسئلہ ہے نا کہ کہاں وقف کرنا، یہ بھی وقف کے بھی مسائل ہیں کہ قرآن پاک میں بازو کو وقف کرنا واجب ہے. اب جیسے میں جملہ لکھوں یہاں، گاڑی کو روکو مت جانے دو. اب گاڑی کو روکو مت جانے دو، گاڑی کو روکو مت جانے دو. اب میری مراد میں کہاں وقف کروں گا تاکہ آپ سمجھیں بھائی میری مراد کیا ہے. میری مراد یہ کہ گاڑی کو روکو مت جانے دو. تو وقف یہ ہمارا جی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی لیتے، تو وہ انہوں نے ہمیں جب پڑھا تھا دوستو انہوں نے یہ مثال دی تھی، جہاز کو روکو مت جانے دو، جہاز کو روکو مت جانے دو. اسی طرح ہمیں اردو آتی ہے، اگر ہمارے سامنے کسی نے لکھا الف سین، خالی الف سین، نے کھانا کھا لیا، اب ہمیں پتا ہے کہ بات کس کی چل رہی ہے. آگے اس سے پچھلا موضوع کیا تھا ہم بولیں گے اس نے کھانا کھا لیا، ہم یہی پڑھیں گے. اب جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھے گا اس نے کھانا کھا لیا، بات اس کی چل رہی ہے، بندہ حاضر ہے، یعنی جو لکھا ہوا ہے اس کے متعلق کلام ہو رہا ہے، اور وہ پڑھے گا اس نے کھا لیا. تو دیکھیں کہ ہم پر کیا کرتے ہیں، کوئی اس طرح کا وہ پڑھتا ہے ہم پھر اسے ہنستے ہیں کہ ایسا پڑھنا ہی نہیں آ رہا. تو دیکھیں کہ جب اردو میں جب الف پر زبر اور زیر سے فرق آ جاتا ہے تو قرآن میں جو ہے وہ زبر اور زیر سے معنی میں فرق آئے گا. اور اردو میں اگر فرق آیا معنی میں یا کوئی مفہوم میں تو وہ مسئلہ نہیں ہے، اور قرآن میں اگر فرق آیا تو یہ معاملہ خطرناک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی